بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 31 اکتوبر 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ مومنون کی ابتدائی 6 آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة منافقون کی ابتدائی 6 آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. سورہ منافقون کے متعلق آغاز 2 جمعے قبل ہو چکا تھا، لیکن پھر بیچ میں وقفہ آ گیا کچھ میری عارضی عدالت کی وجہ سے، چنانچہ پھر حاضری ہوئی ہے. ابتدائی چند آیات ہم نے پڑھ لی تھیں اور کچھ تمہیدی باتیں بھی بیان ہو گئی تھیں. بہرحال ربط مضمون کو پھر قائم رکھنے کے لیے چند باتوں کا اعادہ ضروری ہے. یہ سورہ منافقون جو ہے یہ سن 6 ہجری میں، شعبان سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے. غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور اسی کے حوالے سے پھر تعین ہو جاتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول کون سا ہے. جو موضوع ہے منافقت کا، عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. منافق تو وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے سازش کے طور پر، اسلام کا بھیس، مسلمانوں کا بھیس اختیار کرتا ہے، جبکہ اندر سے وہ ہندو ہوگا یا عیسائی ہوگا، جو بھی ہے مسلمان نہیں ہے. مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اسلام کا لبادہ اڑتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، تو یہ ہے منافق. اور ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے جو یہاں مسلمان ہیں، پاکستان کی جو عظیم آبادی ہے، کچھ ہوں گے ہندو بھیس بدل کر آئے ہوں اور لوگ سمجھ رہے ہوں کہ وہ مسلمان ہیں. اور ایسا ہوا بھی ہے، سرحدی علاقوں میں تو بہت سے ایسے کیسز پکڑے بھی گئے ہیں کہ ہندو مسلمان عالم کے بھیس میں آتا ہے کوئی، اور کوئی مسجد سنبھال لیتا ہے اور پھر وہاں سے جاسوسی بھی کر رہا ہے، اور دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں. تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے مسلمانوں کو کہ یہ منافق ہے، اس نے جو کلمہ پڑا ہے وہ جھوٹا ہے. باقی ہم تو ایسی کسی سازش کا حصہ ہی نہیں ہے، لہذا ہم سے منافقت کا کیا تعلق. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. یقیناً ایک منافق قسم وہ ہے جس کا ذکر ہوا ہے، جو پہلے دن سے کلمہ ہی پڑھتا ہے سازش کے طور پر، اور ایک دن کے لیے بھی مسلمان نہیں ہوا ہوتا اندر سے، صرف ظاہراً کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہوتا ہے. ایسے منافقین کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، لیکن وہ بہت ہی کم ہے. ایک سازش ایسی تھی جس کا بھوڑا، جس کا جو ہے سازش کو بے نقاب کر دیا قرآن مجید نے، یہود نے سازش کی تھی، آپس میں طے کیا کہ صبح کے وقت ایمان لاؤ اور شام کو مرتد ہو جاؤ. وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار، سورہ آل عمران میں ان کی سازش کو بے نقاب کیا گیا. کہ اہل کتاب میں سے بعض نے یہ طے کیا کہ ایمان لے آؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی حضور اور آپ کی رسالت کو مان لو. وجہ النہار، دن کے وقت، صبح کے وقت. وکفروا آخرہ، شام کو، دن کے آخری حصے میں واپس پلٹ آنا، پھر کفر کر دینا. کہنا کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ دین کیا ہے، بلکہ ہم نے اندر سے دیکھ لیا کہ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ جو بھی دعوی نبوت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جھوٹا ہے معاذ اللہ. لعلہم یرجعون، مقصد کیا تھا؟ تاکہ اور لوگ بھی جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو جائیں، وہ بھی واپس آنے پر غور کریں. کہ یہودی جو ہیں یہ تو زیادہ سمجھتے ہیں اللہ کے دین کو، آسمانی ہدایت کو، وحی کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اس لیے کہ یہ تو ان کی اولاد میں سے ہیں، اور مسلسل سینکڑوں نبی اور رسول آئے ہیں ان کے ہاں. تو انہوں نے اندر جا کے دیکھا ہے، اور ان کا مشاہدہ یہ ہوا کہ یہ جھوٹے نبی ہیں معاذ اللہ. تو اس کا ایک اثر ہوگا معاشرے پر، اور جو اسلام کی ایک ساکھ بن چکی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، پھر چاہے اس کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں، اس پر سخت ترین تشدد کیا جائے، وہ ایمان سے واپس نہیں پلٹتا. وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن واپس نہیں آئے گا. یہ جو ساکھ بن گئی تھی اسلام کی، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سازش تھی. تو یہ بھی ایک منافقت کا معاملہ ہے اس انداز سے. لیکن جس تفصیل سے قرآن مجید نے جس منافقت کا ذکر کیا، اور احادیث میں بھی آتا ہے، اور جو ایک طبقہ مسلمانوں کے اندر موجود تھا، وہ یہ ہے کہ وہ ایمان تو لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ایمان تھی اس کو قبول کیا تھا، ان کے دل نے بھی گواہی دی تھی کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے. لیکن اس کے بعد ایمان کے جب تقاضے سامنے آنے لگے، اور ذرا مشکل مراحل بھی سامنے آئے، جہاد و قتال کے مراحل سامنے آئے، مال خرچ کرو، جان کھپاؤ، نکلو جہاد کے لیے، اب جان اور مال کی محبت جو ہے وہ ابھی اندر سے نکلی نہیں تھی پوری طرح، یہ پاؤں کی بیڑی بن گئی. پھر وہ ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے سچے وفادار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، آپ سے ہم محبت کے دعوے ہیں، لیکن جب ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے تو جی چراتے ہیں، اور کوئی بہانہ کر کے جو ہے وہ بیٹھ رہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرافت اور بروت کا پیکر تھے، کوئی شخص بھی جو بھی معذر کرتا تھا کہ اے اللہ کے رسول میرا یہ عذر ہے، میری اس وقت یہ مجبوری ہے، میں نہیں نکل سکتا، یا میں انفاق نہیں کر سکتا، اور آپ کو خوب معلوم ہوتا تھا کہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی اس کے منہ پر نہیں کہا، ٹھیک ہے، آپ ہمیشہ اجازت دے دیتے تھے، اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے. چنانچہ آہستہ آہستہ یہ مرض بڑھتا گیا. میں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے، ان میں عظیم اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو اسلام کے عملی تقاضے، اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد اب سب کچھ اس کے رستے میں قربان کرنا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان سے ان کے جان اور مال خرید چکا ہے جنت کا ہی بس. جو بھی مسلمان ہوا ہے اب اس نے گویا اللہ سے سودا کر لیا کہ جان اور مال سب اللہ کی ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کی امانت ہے، اس کی مرضی کے مطابق خرچ ہوں گے، یہاں تک کہ وقت پڑے گی تو یقاتلون فی سبیل اللہ، ضرورت ہوئی وقت آیا تو ہم قتال بھی کریں گے اللہ کے راستے میں، نقد جان لے کر جو ہے میدان جنگ میں آئیں گے کفار کے مقابلے پر اللہ کے دین کے غلبے اور قیام کے لیے. ویقتلون ویقتلون، وہ قتال کرتے ہیں، کفار کو قتل بھی کرتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں، شہادت کے مرتبے سے سرفراز بھی ہوتے ہیں. یہ ہے اصل میں اسلام اور اس کے تقاضے. لیکن دنیا کی محبت، مال کی محبت، اپنے جان اور مال کا تحفظ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قدم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. مطالبہ آ رہا ہے نکلو، اور وہ جو کسی نے کہا کہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، اب نکلنا ہے، مقابلہ ہے. تبوک کا سفر ذرا غور کیجئے گا، 600 کلومیٹر سے زائد فاصلہ ہے، سلطنت روم سے ٹکراؤ ہے. کہا گیا نکلو، سب نکلے، شدید گرمی کا موسم، اور منافقین کے دل میں یہی بات تھی، وہ جو بھی ایمان سے محروم ہوتے گئے. یہ مرض ہے، قرآن نے اس کو مرض کہا ہے. جب اس کی چھوت لگتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ اگر اس کے پریونٹیو میئرز نہ لیے جائیں تو بڑھتے 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 اندر سے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے. چنانچہ ایسے لوگوں نے اس وقت سوچا کہ بھئی یہ تو مسلمان سلطنت روم سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، ان میں سے کوئی بچ کے واپس نہیں آئے گا، ان سے ٹکر لے رہے ہیں وقت کی سپر پاورز. تو وہ بہانے کر کے بیٹھ رہے ہیں. اب یہ ہے جان اور مال کا تحفظ. اسی مرض کے حوالے سے مکی صورتوں میں بھی ذکر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے رہ کر. فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر حالات اچھے ہیں، سازگار ہیں، خوشگوار ہیں تو وہ بھی مطمئن ہو کر چلتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف آئے، کسی آزمائش سے دو چار ہو جائیں، اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، الٹے منہ پھر جاتے ہیں. یعنی کوئی بہانہ کریں گے، جھوٹا بہانہ ہوگا، اور پھر یہ کہ اس سے نکلنے سے انکار کر دیں گے. اس آزمائش میں ناکام ہوئے، خسرت دنیا والآخرہ. اس پر قرآن کا تفسیر یہ ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں ہی کا خسارہ ہے. ایسے لوگوں نے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کیا. تو ہر چہ باد آباد، آپ نے شاید والد محترم کی زبان سے سنا ہو کہ اسلام تو تقاضا کرتا ہے اس رستے پر آئے ہو، اب جو اس کے تقاضے ہیں اس کے لیے لبیک کہہ کر آگے بڑھو، ہر چہ باد آباد جو ہو سو ہو. یہ راستہ وہ ہے کہ جب اللہ کو رب مان لیا بات ختم ہے، اور وہ رب ہے حقیقی معنوں میں، وہی رب ہے. اب اس کے حکم سے پیچھے ہٹنا یہ تو اپنی عاقبت برباد کرنے والی بات ہے، یہ تو رب سے بے وفائی والی بات ہے، دین سے بدہدی والی بات ہے. لہذا یہ ہے جو چیز بنتی ہے، یہ ہے وہ مرض جو آگے بڑھتے بڑھتے، جسے شروع میں قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے آگے نہیں آتا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کی شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جو اقبال نے کہا بچا کر نہ رکھو کہ جان اور مال جو ہے وہ بچا کے رکھنے کی کوشش ہو، سب کچھ لگا دو. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ساتھی عطا کیے تھے، ان کا سب سے بڑا وصف تھا ہی کمٹمنٹ، ایسی پختہ ایمان اور یقین اس لیول کا، ایک اشارے کے اوپر بڑی سے بڑی قوت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے، منتظر ہے کہ کب بلاوا آئے، کب موقع ملے. تو یہ ہے سچے اہل ایمان، ان کا طریقہ کار، ان کا طرز عمل، اور اس کے مقابلے میں وہ ہمارے جیسے کچے پکے، اور پھر جب وہ اس رستے پر چل پڑے عذر کا راستہ، اور اسی کے اندر پھر یہ میں بیان کر چکا ہوں منافق کا سفر آگے کیسے بڑھتا ہے. یہ شروع میں عذر کیا ایک دو مرتبہ، اب ہر دفعہ کیسے عذر کریں گے؟ اب اپنے دوبارہ سب کو سمجھ میں آ جائے گی دیکھنے والوں کے کہ ان کا تو مسئلہ یہ ہیبیچول نہیں ہے. تو اب اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اب جھوٹی قسم بھی کھائیں گے. پہلے جھوٹا عذر ہے، اب اسے موقت کرنے کے لیے کہ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، اور اس کو ڈھال بھی بنا لیتے تھے وہ کہ کوئی کہے کہ بھائی تم تو خامخواہ کا بہانہ کر رہے ہو، بھائی میں نے قسم کھائی ہے تمہیں اعتبار نہیں ہے، اور یہ تو مسلمان کی شرافت کا ایک تقاضا بھی ہے کہ جب دوسرا قسم کھا لے تو بس بات چھوڑ دو پھر وہاں پہ. یہ اس کو ڈھال بناتے تھے. اتخذوا ایمانہم جنتاً، یہ ہے جو پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی پروسیس کے اندر پھر وہ جو سچے اہل ایمان ہیں جو آگے بڑھ بڑھ کر قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے خلاف دل کے اندر ایک نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ان کے آگے نکلنے سے اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا پیچھے رہنا نمایاں ہو رہا ہے، ہم زیادہ نگاہوں میں آ رہے ہیں، اور ایک کنٹراسٹ سامنے آ رہا ہے. چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے اب دل میں نفرت، کدورت، یہ تو کون ہے، احمق ہیں. سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آیا تھا نا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان داؤ کما امن الناس قالوا نؤمن کما امن السفہاء، کیا ہم ان احمقوں کی طرح بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں جنہیں اپنے مستقبل کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ایک اشارے کے اوپر نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں ہر بڑے بڑے سے قربانی دینے کے لیے. ہمیں اپنا کچھ حساب کتاب بھی رکھنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، بچوں کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، مستقبل کی بھی فکر کرنی ہے. یہ اب سوچ بن رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے. تو یہ جب سٹیج آ جاتی ہے کہ جب سچے اہل ایمان کے ساتھ ایک دلوں کے اندر ایک نفرت اور کدورت کا معاملہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے اب سازگاری پیدا ہو رہی ہے، جو دین کے دشمن ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جا کر پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں دوستی کی، تاکہ ہمارے پاس یہ آپشن بھی رہے. اس وقت کفر و حق و باطل کا جو مارکا ہے اس میں کچھ معلوم نہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ لے گا، آخری فتح کس کو ہونی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ غزوات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا غزوہ بدر سے، مسلمانوں کو عظیم فتح ہوئی، اس کے بعد غزوہ احد، فتح ملنے کے بعد پھر شکست ہو گئی. تو یہ تو معاملہ جو ہے وہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ تو لوگوں کے درمیان معاملات، تاریخ جو ہے وہ ایک کھیل کھیل رہی ہے. اب نہیں معلوم کہ آخری کروٹ کون سی ہوگی، اونٹ کس کروٹ بیٹھ لے گا، فتح کس کو نصیب ہونی ہے آخر میں. اب یہ بھی ان کے دلوں میں دغدغا ہے، شبہات پیدا ہو رہے ہیں. لہذا اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ بھی سازگاری کرو، ان سے بھی بنا کے رکھو. اگر ان کو کامیابی ملے تو معلوم ہو انہیں کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے کیمپ میں ہیں، تاکہ ہمارا وہ مستقبل میں محفوظ ہو جائے. یہ ہے وہ سفر، یہاں تک پہنچ جاتا ہے. جب یہاں تک پہنچ گیا تو اب یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، ہم اسی صورت میں پڑھیں گے، بلکہ وائف نے تلاوت بھی کی ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حق میں استغفار کریں تو اللہ اس استغفار کو بھی، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا ان کے حق میں. یہ بات یہاں تک آئی ہے، اتنی بد نصیبی، اتنی محرومی ہے ان کی. سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ایمان لائے تھے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، بہرحال یہ ہے جو اصل موضوع ہے اس سورہ منافقون کا. اور قرآن مجید کا یہ حصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ 10 سورتوں کا ذکر بار بار آیا، 10 سورتیں جو مدنی ہیں، ان کے اندر قرآن مجید نے ہماری سہولت کے لیے بعض وہ مضامین جو بڑی تفصیل سے مکی اور مدنی صورتوں میں آئے ہیں ان کے خلاصے بھی عطا کر دیے. چنانچہ امت سے جو خطاب ہے بحیثیت امت، قرآن مجید صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں کر رہا، وہ مشرکین سے بھی خطاب کر رہا ہے، وہ اہل کتاب سے بھی خطاب کرتا ہے، وہ ملحدین سے بھی خطاب کرتا ہے، پوری نوع انسانی سے اس کا خطاب ہے. جو امت کے لیے خطاب ہے خاص طور پر مسلم امت کے لیے، اس کا جامع ترین خلاصہ سورہ حدید ہے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی. اسی طریقے سے بعض اور بڑے مضامین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور اس کے تقاضے، یہ بھی پھیلے ہوئے قرآن مجید میں یہ موضوعات. سورہ صف میں اس سب کو ایک خلاصے کی شکل میں اکٹھا کر دی. پھر یہ جو انقلابی مشن ہے، غلبہ و اقامت دین، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا، باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنا، اور اس کے لیے حدید کا استعمال، قوت کا استعمال، اس کے بغیر اللہ کا دین قائم نہیں ہوگا، پہلے باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. یہ اپنی جگہ، اس کے لیے انقلابی جماعت کیسے تیار ہوگی، اس کے لیے رہنمائی سورہ جمعہ جو ہم پڑھ چکے. یہ جو دین کے تقاضے، عملی تقاضے سامنے آ رہے ہیں مسلمانوں سے، جس کا میں عرض کر چکا ہوں کہ جامع ترین مرقع جو ہے وہ سورہ حدید ہے، ان تقاضوں سے اگر گریز کرو گے اور پیچھے قدم ہٹنے شروع ہو گئے، تو پھر یہ سفر کہاں پہنچاتا ہے؟ یہ منافقت کا سفر ہے. ایک منطقی ترتیب ہے. چنانچہ نفاق کا مضمون قرآن میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، سورہ نساء میں تو بہت تفصیل سے ہے، سورہ توبہ میں بہت تفصیل سے ہے، سورہ احزاب میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ. اس منافقت کے موضوع کو جو اہم مضامین میں سے ہے، اس کا خلاصہ یہ سورہ منافقون ہے جو ہمیں یہاں پر عطا کر دی گئی. دو رکوع، بلکہ دوسرا رکوع تو بالکل ہی مختصر ہے. تو یہ خلاصے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بڑی سہولت ہے، بڑی رہنمائی ہے، بڑے جامع مقامات ہیں. اس سے آگے پھر جب نفاق کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، تو اس کے کنٹراسٹ میں اب اصل ایمان کسے کہتے ہیں. دیکھیے، ہر لفظ کی اپنی کونوٹیشن ہوتی ہے. کفر کے مقابلے میں اسلام، ایمان کے مقابلے میں اس کا جو اینٹونیم ہے اصل میں وہ منافقت ہے. جب ایمان دل سے نکل جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر وہ منافقت ہے. اسلام ہے زبان سے مان لینا، گواہی دے دینا، اور جب زبان سے انکار کریں گے تو یہ کفر ہے. ایمان ہے دل میں یقین، اور دل کا یقین ختم ہو جائے تو وہ نفاق ہے. تو چنانچہ اس منافقت کے موضوع کو ایڈریس کرنے کے فوراً بعد اب سمجھو کہ اصل ایمان کیا ہے، اور اس کے ایمان کے مظاہر کیا ہیں، اس کے انسانی جو ہے اس کی شخصیت پر اثرات کیا ہوتے ہیں، اصل ایمان کے انڈیکیشنز کیا ہیں، کہ کیا کیا انسان کے رویے میں اور سوچ میں تبدیلی واقع ہوگی اگر واقعی ایمان ہے. اس لیے کہ ایمان وہ حقیقت ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی میرے اندر ہے اور فلاں میں ہے نہیں ہے. یہ ایک باطنی کیفیت کا نام، انڈیکیشنز ہیں کچھ، انسان کی سوچ اور رویے میں تبدیلی آتی ہے، وہ تبدیلیاں آ گئی ہیں تو اس کا مطلب ایمان ہے، اور اگر نہیں آئی تو حقیقی ایمان سے محروم ہے. زبان سے دن میں 100 دفعہ 1000 دفعہ کلمہ پڑھتے ہوں، ایمان کی حقیقت تک رسائی نہیں ہوئی. یہ بہت اہم موضوع ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، اسی تناظر میں وہ بات آئی تھی سورہ حدید میں، کہ قیامت کے ان مراحل میں سے جو میدان حشر کے ہیں، وہ ایک مرحلہ آئے گا کہ اہل ایمان کو سب مسلمان جا رہے ہیں، اور درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. منافق ایک طرف ہوں گے اور سچے اہل ایمان ایک طرف کر چھانٹی کر دی جائے گی. اس وقت وہ پکاریں گے، یونادونہم الم نکن معکم، اے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے؟ ہم بھی تو مسلم امت کا حصہ تھے، ہم بھی مسلمان تھے، ہمیں دنیا میں مسلمان شمار کیا گیا، نمازیں ہم بھی پڑھتے تھے ہم میں سے بعض. بلکہ اس زمانے کے منافقین ان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ جان لیجیے وہ 5 وقت کے نمازی تھے. آج تو بڑی سہولت ہے، آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو آپ کے ایمان اور اسلام کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا، وہ اپنی جگہ موجود ہے کامل. یہ سہولتیں آج ہمیں میسر ہیں، اس زمانے میں نہیں تھی، انہیں نماز پڑھنی پڑتی تھی ورنہ وہ مسلمان سمجھے ہی نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک چھانٹی ہونی ہے، ابھی سے پتہ چل جانا چاہیے کہ ایمان کس کے دل میں ہے، کس کے دل میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں پتہ بھی لگ جائے گا تو اس کا کوئی تدارک نہیں ہے، زیادہ کوئی نہیں ہے، بات ختم۔ جو دیوار کے ادھر رہ گئے ہیں وہ منافقین ہیں، ان کا انجام کفار کے ساتھ ہے۔ ہاں جن کے دلوں میں سچا ایمان تھا، دلوں میں سچا ایمان تھا، وہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور ایمان کے تقاضے بھی عملی پورے کیے تھے، وزن اعمال کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے نہیں تھے، مخسرین میں سے نہیں تھے۔ تو یہ ہے وہ حقائق کے معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو کہا جائے کہ تم منافق ہو، آج پتہ لگنا چاہیے کہ منافقت کیا ہے اور ہمیں کیسے بچنا ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے وہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ جو کہا گیا ہے کہ یہ وہ مرض منافقت وہ ہے کہ جس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے وہی کہ جس کے دل میں نفاق ہے، اور جس کے دل میں حقیقی ایمان ہے وہ سب سے زیادہ ہر وقت اندیشہ محسوس کرے گا کہ کہیں یہ وائرس مجھے نہ لگ جائے، یہ مرض جو ہے وہ مجھ پر کہیں حاوی نہ ہو جائے، یہ چھوت نہ لگ جائے، وہ ہر دم پریشان رہتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے مختلف وائرس پھیل رہے ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کی ساری سوچ جو ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے کہ اس سے کیسے بچنا ہے، تدارک کیسے ہو۔ تو تدارک کی تو وہ سوچے گا نا جسے فکر ہے، جو سمجھتا ہے کہ یہ وائرس تو مجھے لگ ہی نہیں سکتا، وہ پاؤں پھیلا کر سوئے گا۔ تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمون وہی سمجھتا ہے جو خود منافق ہے، جس کے اندر یہ مرض آ چکا ہے، اور یہ صحابہ کا معاملہ بھی تھا، وہ اپنے بارے میں ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ بہرحال یہ کچھ چند باتیں، پھر ان کی تکرار بھی ہوئی ہے، کچھ کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ وہ آیات جو ہم نے پڑھی تھی، ترجمہ میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ اذا جاءك المنافقون، اے نبی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشهد انك لرسول الله، کہتے یہ ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اے نبی آپ اس کے ہی بھیجے ہوئے ہیں، اسی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ حقیقی ایمان اندر نہیں ہے، جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ امر واقعہ ہے، سچی ہے، لیکن اپنے قول کے اعتبار سے یہ جھوٹے ہیں کہ وہ ایمان ان کے اندر ہے ہی نہیں، اور کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان زائل ہو چکا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، تو یہ رک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے سے بیٹھ رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، جھوٹے بہانے بنا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ صدا صدو کے اندر دونوں مفہوم آتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو دوسرے نکلنے والے ہیں وہ کبھی ان کو اچھے نہیں لگیں گے، ان کو بھی مشورے دیتے ہیں، لا تنفروا فی الحرب، یہ سورۃ توبہ میں آیا ہے، دیکھو اتنی شدید گرمی میں مت نکلو، کہاں جا رہے ہو، مقابلہ رومن امپائر کے ساتھ ہے، شدید گرمی ہے، لمبا سفر ہے، مت نکلو۔ اب یہ مشورے بھی ہو رہے ہیں، انہم سا ما کانوا یعملون، بہت ہی بری حرکتیں ہیں جن کا یہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے، وہ منافق اپنے آپ کو انتہائی کامیاب سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ہمارے عذر بھی ہمیں قبول کر لیتے ہیں، ہمیں اجازت مل جاتی ہے، ہم آرام سے گھر میں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 30,000 کا لشکر نکل گیا ہے غزوہ تبوک کے لیے، اور ان میں وہ مرحلے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے کہ 24 گھنٹے کی جو راشن ہے 2 افراد کے لیے 1 کھجور ہے، اس کو شیئر کریں. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوب ٹھنڈی چھاؤں کے مزے لوٹ رہے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، وہ اپنے آپ کو انتہائی کامیاب سمجھ رہے ہیں. اور یہی ہے انسان کا معاملہ. اور حقیقت کے اعتبار سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ اپنا مستقبل برباد کر رہے ہیں، اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اس لیے ہوا کہ یہ ایمان تو لائے تھے، جن نے گواہی دے دی تھی، فکفروا، لیکن پھر پیچھے ہٹے. ایمان کے عملی تقاضے سامنے آئے تو اب عذر پیش کرنے لگے، بہانے تراشنے لگے، جھوٹی قسمیں کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے ہیں. جہاد و قتال کے مراحل بڑے سخت تھے، لہذا جب مرحلہ مشکل آتا پیچھے ہو جاتے. فطبع على قلوبهم، یہ سفر لمبا ہے لیکن بالآخر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اب مہر کر دی. پہلے دن مہر نہیں ہو گئی، اللہ مہلت دیتا ہے. قرآن مجید میں بار بار ان کو ایڈریس کر کے سمجھایا گیا، توجہ دلائی گئی ہے. سورہ نساء کے اندر بڑی تفصیل سے، سورہ توبہ میں تو پھر آخری باتیں آ گئیں، لیکن یہ کہ کچھ سمجھنے کے لیے اب یہ لائق نہیں ہے، اب بالآخر ان کے دل پر مہر ہو گئی ہے. سورہ نساء کی ایک آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، وہ دوبارہ بھی میں چاہوں گا کہ سنا دوں کہ یہ سفر کیسے ہوتا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، عجیب انداز ہے وہاں پر. انہی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ کون ہے یہ؟ یہ وہ ہیں جو ایمان تو لائے تھے لیکن پھر کفر کیا. لیکن یہ کفر کون سا ہے؟ یہ باطنی کفر ہے. باطنی کفر یہ بھی ہے کہ ایک انسان کو پتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور وہ کہے کہ جی میں تو اس وقت اندر سے جو ہے میں نہیں اس کو ماننے کے لیے تیار، یا میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے اس طرز عمل پر اس پر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگے گا دنیا میں جب تک وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے. اب یہ اب اس کا رب کا معاملہ ہے کہ وہ اندر سے اس کو واقعی کو عذر لاحق تھا، کوئی مسئلہ تھا، یا اس نے جو ہے وہ دنیا کی محبت میں آ کر اور اپنی ٹھنڈی چھاؤں گھنیری چھاؤں اس کو ترجیح دی گئی، تو وہ اللہ کو جانے. لیکن اللہ کو معلوم ہے، ایمان لائے لیکن ایمان کا منطقی نتیجہ جو تھا کہ ہر اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو، وہاں بریکیں لگ رہی ہیں. تو یہ ایک طرح سے باطنی ارتداد ہے، ایمان کے بعد پھر انکار کی طرف آ رہے ہیں. یہ انکار عمل کی وجہ سے ہوا تھا، اور یہ جو کفر ہے یہ اندر باطن ہی باطن میں زبان پر نہیں ہے، زبان پہ تو قسمیں کھا رہے ہیں. لہذا مسلمانوں کے صف میں شامل رکھے گئے، یہ بھی حقیقت ہے. اسی لیے انہیں کہا گیا کہ یہ آستین کا سانپ ہے، انہیں یہ پروٹیکشن حاصل ہے کلمے کی. عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سرغنہ کہا جاتا ہے، رئیس المنافقین، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی. اور یہ وہ وقت تھا کہ پھر قرآن مجید میں یہ آیت آ گئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے نبی، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آئندہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے اور نہ ہی آپ اس کے قبر پر جائیں گے اور اس کے وہاں پر جو ہے وہ دعا کریں گے. اور یہ حکم یہ نہیں تھا کہ منافقین کی ایک فہرست دے دی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. چنانچہ اس کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب معلوم ہوتا تھا کہ فلاں شخص کا انتقال ہوا ہے، لوگ آئے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ کون ہے، وہ تو اس فہرست میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس کا افشاء نہیں کیا گیا تھا. بعض کا افشاء کیا ہے بالکل آخری دور میں، لیکن مجموعی طور پر نہیں. تو آپ کہتے تھے کہ اپنی بھائی کی نماز خود پڑھ لو، لیکن یہ نہیں کہتے تھے وہ کافر ہے تم بھی نماز مت پڑھو. یہ پروٹیکشن ہے. تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر تھوڑا سا اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے لیکن پھر وہ دنیا کی محبت پاؤں کی بیڑی بن گئی. یہ اندر کا ایک سفر چل رہا ہے، یہ باطنی سفر ہے جس کے اوپر 100 پردے اور لبادے انسان جو ہے اڑا کر پیش کرتا ہے دنیا کے سامنے اور اپنے آپ کو بھی بیوقوف بناتا ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہی سب سے بڑے خسارے میں ہے، خسرت دنیا والآخرہ جسے قرآن کہتا ہے. فہم لا یفقہون، بالآخر وہ سٹیج آ گئی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اب یہ سمجھنے سمجھانے سے رہ گئے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے نبی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے تن و توش آپ کو بڑے بھلے لگتے ہیں. اس لیے کہ اکثر کون تھے یہ، زیادہ تر ان میں جو منافقین مدینہ ہی تھے، مکہ سے جو آنے والے تھے وہ تو جو قربانیاں دے کر آئے تھے وہ تو تمام آزمائش کی جو بھی منازل ہیں وہ ساری طے کر کے آئے تھے، لیکن یہاں رؤسا بھی تھے، مالدار لوگ بھی تھے. زیادہ تر وہی ہیں جو صاحب مال ہیں، دولت والے ہیں، صاحب حیثیت ہیں. تو چنانچہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان کے تن و توش بڑے بھڑے لگتے ہیں، لباس بھی اچھا ہے اور جو بھی مال و دولت کی فراوانی ہے اس کا ظہور ان کے تن و توش سے بھی ہو رہا ہے. تو یہ تن و توش اپنی جگہ ایک مرعوب کن ہوتا ہے. تو تعجبک اجسامہم، ان کے یہ جسد، ان کے یہ لباس اور وضع قطع سے آپ مرعوب ہوتے ہیں، آپ کو بھلے لگتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ ایسے ہی لوگ زیادہ تر منافقت کا شکار ہوتے ہیں. یہ مال کی محبت ہی تو پاؤں کی بیڑی بنتی ہے. مال زیادہ ملنا یہ بہت زیادہ بڑی آزمائش ہے، اور پھر ایسے لوگ زیادہ ہو یہ لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ کان لگا کے ان کی بات سنتے ہیں، یعنی بڑے معزز ہیں، اپنے علاقے کے معززین میں سے ہیں، بات کرتے ہیں تو بات سنی جاتی ہے ان کی. کأنہم خشب مسندہ، یہ تبصرہ تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا، ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ ایسے ہیں جیسی وہ سوکھی لکڑیاں جنہیں ٹیک دے کر سہارا دے کر کھڑا کیا گیا ہو. باطنی حیثیت، اندرونی حیثیت، اصل حقیقت خشک لکڑیوں کی سی ہے. چنانچہ اس کا ظہور کیا ہو رہا ہے، یحسبون کل صیحت علیہم، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیخ اور پکار جو بھی ہے، کوئی آزمائش ہے تو یہ ہم پر ہی آ رہی ہے. ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اب کوئی نیا تقاضا سامنے آ رہا ہے، اب فلاں قبیلہ نہ حملہ کر رہا اس کی خبر آ رہی ہے، جہاد کے لیے نکلنے کے لیے پھر کال کی جائے گی. ہر وقت جان پہ بنی رہتی ہے، اندر سے کانپ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے جو ان کی اصل حقیقت قرآن نے کھول کر بیان کر دی. هم العدو فاحذرهم، یہی ہیں اصل میں دشمن، مارے آستین جو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں یہ محاورہ ہے، آج کل تو خیر نوجوان نسل کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. مارے آستین کہتے ہیں آستین کا سانپ، وہ دشمن کے جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو. آپ باہر جو ہیں وہ جو وحشی درندے ہیں ان سے تو بچ رہے ہیں، لیکن جو آستین کا سانپ ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب اچانک لڑ جائے چھپا ہوا. تو ہم العدو، یہ مارے آستین ہیں، اصل دشمن یہ. قاتل فاحذرہم، تو اے نبی آپ ان سے چوکنے رہیے، ہوشیار ان کی سازشوں سے آپ آگاہ رہیے، مطلب ان پر نگاہ رہنی چاہیے آپ کی، ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا. ہم العدو فاحذرہم، ہوشیار اور چوکنے رہیے ان کے معاملے میں. قاتلہم اللہ وانا یوفکون، اللہ انہیں غارت کرے، کہاں سے واپس لوٹے جاتے ہیں. کہاں تک پہنچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نصیب ہوا تھا، آپ کی مصاحبت نصیب ہوئی ہے، آپ کا قرب نصیب ہوا، اور اب کس انجام سے دوچار ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نزدیک یہی ہیں سب سے بڑے خسارے پر آنے والے، سب سے بڑے اللہ کے دشمن، سب سے بڑے دین دشمن، اور جن کے لیے اب آگے الفاظ ہی آ رہے ہیں جس سے اور بات واضح ہو رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، میں ترجمہ کر لوں گا، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی دو تاکہ رسول تمہارے لیے استغفار کریں، یعنی آ کر اپنے جرم کا اقرار کرو، اپنی کوتاہی کے اوپر ندامت کا اظہار کرو تاکہ رسول تمہارے لیے استغفار کرے. لو و رؤوسہم، تو وہ اپنے سروں کو ایک خاص انداز سے جنبش دیتے ہیں، یعنی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، معنی خیز انداز میں جنبش دے رہے ہیں. ورائیتہم یصدون، اور اے نبی آپ دیکھیں گے کہ وہ رک جاتے ہیں، بے رخی اختیار کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کریں اور آپ سے گزارش کریں کہ آپ ان کے حق میں استغفار کریں. اب وہ عزت نفس بھی آڑے آ رہی ہے. ورائیتہم یصدون وہم مستکبرون، آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ بے رخی اختیار کرتے ہیں، رک جاتے ہیں اور استکبار اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں. سوا علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے لیے برابر ہے اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کریں یا استغفار نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں بخشنے والا نہیں ہے. اب آپ کا استغفار بھی ان کے حق میں مفید نہیں ہوگا. یہ ہے جس بدترین انجام سے یہ دوچار ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، نابکاروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہی تک میں نے تلاوت بھی کی تھی، اس کا ترجمہ مکمل ہوا. یہ مضمون تو ابھی چل رہا ہے انشاءاللہ، حالات حاضر کے حوالے سے چند منٹ لوں گا. جو کچھ اوور آل پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے، ہمارا سفر جس رخ پر جا رہا ہے اسی کے کچھ انڈیکیشنز ہیں بڑے الارمنگ قسم کے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر اسرائیلی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک سٹال کا اہتمام کیا گیا ہے. یعنی یہ اب رواداری کے ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، مسلمانوں کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے زیادہ مظالم جس نے کیے ہیں مسلمانوں کے اوپر، فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بے انصافی کی انتہا ہے، انہیں بھی اب برابر کا مقام دیا. اسلامک یونیورسٹی کے اندر ان کے لیے سٹال، ان کی اسرائیلی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور اسرائیل کو امن کے داعی کے طور پر وہاں پر پیش کیا گیا، پریزنٹ کیا گیا کہ وہ امن کا جو ہے پوری دنیا کے اندر علم بردار. اسی طرح نواز شریف صاحب نے تازہ ہدایات جاری کی ہیں وزارت تعلیم کو کہ آئندہ نصاب کے اندر، اور یہ بہت ہی 2 ماہ کے اندر انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے کہ قوم کو جمہوریت کا اور رواداری کا سبق سکھایا جائے، اور اس کے اندر خاص طور پر ایک لفظ استعمال ہوا پلورلزم کا، یعنی ان کو اب جمہوریت اور یہ اور وہ اور اس کے اندر مذاہب کی بھی یکساں رکھتے ہوئے تعلیم دی جائے، سب کو اکوموڈیٹ کرتے ہوئے. یعنی یہ آج کل ایک مفہوم چل رہا ہے، اور یہ کہ پرائمری سے یونیورسٹی تک کے نصاب میں ان چیزوں کا اضافہ کر دیا جائے تاکہ قوم کی وہ سوچ وہ بن جائے جو پوری دنیا میں اس وقت مطلوب ہے اور مقصود ہے. دیکھیے یہ کس ملک میں ہو رہا ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جو اسلامک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے. یہ ہے اس کو جڑیں کھودنے والے حرکتیں، بجائے اس کے کہ اس ملک کو اسٹرینتھن کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس نظریے کو فروغ دیا جائے، علمی اور فکری سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی. اس کی بجائے جو اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکٹلی اپوزٹ جو ہیں تصورات انہیں فروغ دے کر اور مزید نظریہ پاکستان کی جڑیں کھودنے کا اہتمام یہ ہے کہ جو اس وقت پرائیورٹی نمبر ون بن چکا ہے. یہ المیہ ہے ہمارا. عام لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں سیکولرزم کی تعلیم دی جانی چاہیے, سب کو برابر رکھنا چاہیے, وہی جو پرویز مشرف کا اصل میں ایجنڈا تھا, انلائٹنمنٹ اینڈ ماڈریشن, رواداری. نصاب میں سے ایسی چیزیں ختم کر دی جائیں جس میں یہود کے خلاف کوئی قرآن آیات ہیں یا ہندوؤں کے خلاف کوئی ہمارے ہیں, اگر کوئی ہماری نصاب کتابوں کے اندر منفی باتیں ہیں ان کے حوالے سے تو رواداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ ساری چیزیں کھرچو نکالو سب برابر. اور قرآن مجید کی خاص طور پہ وہ آیات تو نصاب سے بالکل نکال دی جائیں جن میں ایسی کوئی بات ہے, کیونکہ اس کا اختیار تو ہمیں ہے نا, ہم نصاب میں کیا رکھ سکتے ہیں کیا نہیں رکھ سکتے. ہوگا اللہ کا کلام, ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں. یہ ہے وہ سفر اس ملک کو صحیح معنی میں ترقی اور سٹرینتھن, یہ سٹرینتھن ہو سکتا ہے, اس کے استحکام اور مضبوطی آئے گی اگر اس اصل دینی نظریے کو علمی اور فکری سطح پر بھی سٹرینتھن کیا جائے اور عملی طور پر بھی اسی کو نافذ اور اسٹیبلش کیا جائے. باقی جو کر رہے ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے چاہے دنیا کی نظروں میں جو ہے اب وہ روشن خیال سمجھے جائیں گے اور ایکسیپٹیبل ہو جائیں گے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس ملک کی جڑیں کھودنے والی حرکتیں ہیں. اور دیکھیے اسی کے ساتھ ہی سائملٹینیسلی بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے, وہ بھی پاکستان, وہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. وہ جو خصوصی عدالتیں کیا کر رہی ہیں, جماعت اسلامی کے امیر مطیع الرحمان نظامی صاحب کو اب موت کی سزا سنائی جا رہی ہے, کن بنیادوں کے اوپر؟ وہی نظریہ پاکستان کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں وہاں پہ. یہ ہے المیہ, بہت بڑا المیہ. اس کے اوپر تو یقیناً ہر طرف سے آواز جو آئی ہے مذمت کی آئی ہے. یہ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش مطیع الرحمان نظامی صاحب کو جو ان کے وہ جرائم, ان کے حساب سے جرائم جو بنتے ہیں, انہوں نے تو اسلام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی وفاداری کے ثبوت پہ جو کچھ کیا وہ آج ان کے نظروں میں, بنگلہ دیشی حکومت کی نظر میں قومی جرائم, اور ان جرائم کی سزا جو ہے وہ سزائے موت. یہ ہے وہ ملک جو اسلام کے نام پر بن رہا ہے اور اب ہم کہاں تک پہنچے ہیں. اس پر تو مذمت کی آوازیں آئیں گی اور آنی بھی چاہیں گی, لیکن دوسرا پہلو بھی بہت غور طلب ہے کہ ہمارا اپنا سفر کس طرف ہے, کس رخ پر. اللہ تعالی ہمیں فکری اور عملی طور پر اپنے قبلے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.